अल्लाह का सूरह बनी इसराइल का और इस सूरत का दूसरा नाम सूरह इसरा भी है। और इसरा रात के वक्त किसी को चलाना सैर कराने को कहा जाता है। और इस्तिलाह शरीयत में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज की रात में मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र ये इसरा कहलाता है। फिर मस्जिद अक्सा से ऊपर आसमानों तक का जो सफ़र है वो मेराज कहलाता है। बसा औकात इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसरा कह दिया जाता है और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मेराज भी कह दिया जाता है और अक्सर मेराज ही कहा जाता है और मुराद दोनों चीज़ें होती हैं। बहरहाल इसका आगाज इसी अजीमुशान वाक़े से हुआ है और यहाँ पर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है वो ना नबी का फरमाया ना रसूल का फरमाया बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने रात के वक्त सैर कराई अपने बंदे को, अपने बंदे को बिअब्दिही मिनल मस्जिद हरामी इलल मस्जिद अक्सा, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है ये इसरा है। और इससे आगे जो जो सफ़र शुरू होता है आसमानों का वहाँ से मस्जिद अक्सा से वो मेराज कहलाता है। जो सही तहदीद है वो यही है, लेकिन दोनों को एक कह देना इसरा कह देना दोनों को मिलाकर ये भी सही है और मेराज कह देना ये भी चीज़ है। बहुत से लोगों ने, बताना ये मकसूद है कि बहुत से लोगों ने इस मेराज का इस लिहाज से इनकार किया है कि ये जिस्मानी नहीं थी बल्कि ये मनामी थी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये सब कुछ दिखाया गया, हालांकि ये गलत है। और हज़रत आयशा की तरफ मंसूब की जाती है कोई रिवायत कि वो ये रिवायत बिल्कुल मौजू है, गलत रिवायत है, जिसमें हज़रत आयशा की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़्यारत करवाई गई थी। ये ख्वाब की ज़्यारत नहीं थी बल्कि जिस्मानी मेराज जिस्मानी थी, बाकायदा आपको ले जाया गया। इसलिए इसका इस पर जो अहादीस हैं वो तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई हैं कि इस कदर यानी ऐसा तवातुर है कि इनकार मुमकिन नहीं। इसलिए मेराज ये मेराज जिस्मानी थी, ख्वाब की नहीं थी। अल्लाह सुबहानहु व तआला कुछ आगे चलकर फरमाते हैं कि وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक कि उनके पास अपना कोई कासिब ना भेज दें। तो भाई देखें, इनको बताइए, बच्चों को प्यार प्यार मोहब्बत से समझाइए, ये बातें ना करें या अलग अलग बिठा लें इनको, ये मुनासिब नहीं है, तवज्जो मुंतशिर होती है। तो किसी कौम को अजाब नहीं देते हम, फरमाया जब तक के यानी अपने रसूल ना भेज दें। रसूल से मुराद यहाँ कासिर है। और आगे ये फरमाया कि आगे जो बात है वो बड़े काम की है। फरमाया कि वइदा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा, जब हम किसी कौम को किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा ही कर लेते हैं तो उसकी अलामत बयान फरमाइए, ये अलामत ज़रा गौर कीजिएगा हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं। तो फरमाया कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लेते हैं तो हम उसके यानी दौलतमंद तबके को हुक्म देते हैं تکوینی طور پر اس قوم کے اس بستی کے دولت مند طبقے کو حکم دیا جاتا ہے. کس بات کا؟ ففسقوا فیہا, وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس قدر فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, اس قدر اللہ کی نافرمانیوں میں وہ مصروف ہوتے ہیں. فحق علیہ القول, یہاں تک کہ ہمارا قول, ہماری حجت ان پر بالکل صحیح فٹ آ جاتی ہے. یعنی جو حالات عذاب بھیجنے کے ہوتے ہیں وہ پورے پورے عذاب بھیجنے والے حالات بن جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے حجت حق ہو جاتی ہے, سچ ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم اس کو زبردست طریقے سے ہلاک, یہ مفعول مطلق لائیں باقاعدہ. فدمرناها یہاں پر بھی اکتفا ہو سکتا تھا, لیکن تدمیرا لائیں مفعول مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ کا مفعول مطلق ہے, یعنی زبردست طریقے سے ہلاک کیا جاتا ہے. بتائیے کیا یہ علامت پوری نہیں ہو چکی؟ ہمارا دولت مند طبقہ, جو اس قوم کا دولت مند طبقہ کہلاتا ہے, وہ اللہ والا ہے؟ وہ متقی ہے یا شرابی ہے, کبابی ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے؟ تو یہ علامت. اچھا, پھر اس سے پہلے والی آیت کو ذرا غور فرمائیے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے پاس قاصد نہ بھیج دیں. یہ قاصد کسی بھی صورت میں ہو, نبی کی صورت میں ہو, رسول کی صورت میں ہو, علماء کی صورت میں ہو, یا مبلغین کی صورت میں ہو. اگر یہ آخری لفظ غور کریں نا, مبلغین, تو یہ تو دروازے کھٹکھٹائے جا چکے سب کے. یہ مت سمجھے گا, یہ جو گشت ہوتا ہے نا گشت, یہ حجت پوری ہو گئی بس. یہ یا تو ہدایت کا راستہ ہے یا پھر یہ تار جوڑ دیا گیا عذاب کے راستے کا, بس ختم, حجت پوری ہو گئی. تو اب تو اہل تبلیغ نے سارا, یعنی یہ حجت ہی پوری کر دی, سب تک یہ بات پہنچ چکی, سب کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا ورنہ ناکامی ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا ورنہ ناکامی ہے. تو یہ حجت بھی پوری ہو چکی اور جو علامت ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی کہ ہمارا جو دولت مند طبقہ ہے وہ نافرمانی میں مبتلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کھلے آنکھوں, آج تو میڈیا کا دور ہے, ایسی بات تھوڑی ہے کہ کوئی بات پوشیدہ ہو, سب جانتے ہیں. لہذا کوئی لمحہ ہے کہ عذاب آئے. فدمرناها تدمیرا, وہ کسی بھی صورت میں آئے, اور چھوٹے چھوٹے عذابات بھی آ چکے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, یہ علامت بھی پوری ہو گئی, یہ جو اس میں فرمائی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, چھوٹے چھوٹے عذاب ہم دیں گے تاکہ ہم بڑے عذاب سے پہلے, تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ تو آئیں, آ جائیں ہماری طرف بچھڑے ہوئے, ہم کو ہمارے گلے لگ جائیں آ کر. تو یہ عذاب, یہ سیلاب, یہ زلزلے, اب بھی آج بھی اطلاع ہے سیلاب آیا ایک علاقے پنجاب وغیرہ میں, سیلاب آ گیا, یہ کیا ہے؟ بستیاں کی بستیاں ڈوب گئیں. یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بابا ہوش میں آ جاؤ, ہوش کے ناخن لو. ہم تو یہ سوچتے ہیں وہاں پنجاب میں آیا ہے سیلاب یا فلاں علاقے میں, ہمیں کیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم سبق سیکھو. اب کیا رہ گیا باقی, مجھے بتائیے کیا رہ گیا باقی؟ تو میرے دوستو, یہ مہینہ ہے توبہ کا, اللہ کی طرف رجوع کا. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. ایک بستی کی مثال, یعنی قوم یونس کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی, سب نے توبہ کی, یا اللہ, جب عذاب کی علامات ظاہر ہو گئیں اور حضرت یونس کو تلاش کیا گیا, وہ موجود نہیں, نبی موجود نہیں, اور عذاب کی علامات صاف واضح نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے سب نے توبہ کر لی, اے اللہ معاف فرما دیجئے, ہم آپ کے ہوتے ہیں, ہم آپ کے بنتے ہیں, معاف فرما دیجئے. کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, دنیا ہی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی برکت سے اس ذلت کے عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین, اسی پہ بس نہیں کی, خوب نعمتیں دیں, ایک مدت تک ان کو خوب نعمتیں دیتے رہے, نوازشات فرماتے رہے. یہ کوئی یہ قصے کہانی تھوڑی ہے, یہ ہم کو کہا جا رہا ہے تم بھی توبہ کر لو, تم اپنے اپنے, ہم سے یہ نہیں کہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں, یہ ایسا ہو ممکن بھی نہیں, اپنی اپنی جگہ پر ہم توبہ کر لیں, اہتمام کر لیں توبہ کا, تو اللہ اس توبہ کی برکت سے آئے ہوئے عذاب کو ٹالیں گے. اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں گے, نوازشات کے دروازے. آج کل کیا ہے, بجلی ہے وہ نہیں ہے, پانی ہے وہ نہیں ہے, نہ بجلی نہ پانی, واہ رے تیری قسمت پاکستانی. اور سبزیاں مہنگی, دالیں مہنگی, کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ؟ ذرا پرانے لوگوں سے پوچھیں جن کی داڑیاں سفید ہیں, کتنے کتنے کا گوشت خریدتے تھے, کتنے کا بکرا خرید کے لاتے تھے, اور سبزی کتنے کی لاتے تھے, ذرا پوچھیں. اور آج کل کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کتنا فرق ہو گیا. تو آئے ہوئے عذابات کو اللہ ٹالتے ہیں توبہ کی برکت سے. ہم بنے تو صحیح, فیصلہ تو کریں. اور آگے جو ایک بہت اہم بات جس کی آج کل بہت زیادہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اس کو, والدین کی نافرمانی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما, تمہارے پاس رہتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تو فلا تقل لهما اف. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, دیکھیے کسی نے کہا ہے کہ ہر بوڑھے آدمی کے اندر ایک بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے بچے نہیں ہوتے وہ, یعنی رات کو 12 بجے کے ہمیں چاول کھلائیے, اب کیا کہیں آپ, کیا کہہ سکتے ہیں, یا فلاں چیز دیجیے, ان کی عجیب عجیب فرمائشیں ہوتی ہیں. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی باتیں اس سے بھی صادر ہوتی ہیں. اب اولاد ان کو کہتی ہے یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا طریقہ ہے, یہ تو دور کی بات ہے, تم اف بھی نہ کہو. اف یہ دو حروف ہیں, اف یہ کیا طریقہ ہے, اس میں تو بہت سارے حروف ہیں, ہے نا, صرف دو حروف ہیں اف کے, ان سے بھی منع کیا گیا, یہ بھی مت کہو. ولا تنہرہما, نہ ان کو اف کہو نہ جھڑکو, جھڑکو بھی نہیں کہ چلو ہٹو, یہ کیا طریقہ ہے. اب وہ ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو بھی مت. جب یہ ہوگا اولاد کی طرف سے تو وہ زمانہ یاد آئے گا والدین کو کہ جب یہی بچہ تھا چھوٹا سا, جب پیدا ہوا تھا, بیمار ہو جاتا تھا تو لے کے جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس, نیندیں حرام ہو جاتی تھیں. ان کو وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ او اس کو ہم نے ایسی اس کی پرورش کی اور آج یہ اس دن کے لیے پالا تھا, آج یہ دن دیکھنے کے لیے اس کو پالا تھا ہم نے, کہ یہ کیا جملے ہم سے کہہ رہا ہے, اور بچپن میں اس کے ناز اٹھائے, مجھے یہ چیز دلوائیے, اب وہ رو رہے تو اس کے ناز اٹھانے کے لیے وہ چیز دلوا دی اس کو. جب بچپن میں انہوں نے ہمارے ناز اٹھائے ہیں تو اب بڑھاپے میں ان کے ناز نہیں اٹھانے چاہیے ہمیں. ولا تنہرہما, تو ان کو جھڑکو بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے بڑی بڑی نرمی سے بات کرو, بڑی تہذیب سے بات کرو, قول کریم اختیار کرو, یعنی نرمی سے تہذیب کے ساتھ ان سے بات کرو. تمہارے والدین, حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے, سب سے بڑا مقام والدین کا ہے, اس کے بعد استاد کا ہے, اور پھر شیخ کا, شیخ کا تیسرا نمبر ہے. سب سے بڑا مقام والدین کا, اور یہاں ہمارے حضرت والا نے تو یہاں تک سکھایا, اللہ اکبر, حضرت کی کیا تعلیمات ہیں. فرمایا ایک بات, ایک معاملے میں والدین کی رائے ہو الگ اور شیخ کی رائے الگ ہو, یا استاد اور شیخ کی رائے الگ ہو, لیکن ہو دونوں شریعت کے مطابق, والدین کی رائے بھی شریعت کے خلاف نہ ہو, شیخ کی رائے اسی معاملے میں شیخ بھی رائے دے وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے. شیخ تو انشاءاللہ کہے گا ہی نہیں شریعت کے خلاف, اور استاد بھی نہیں کہے گا. ہو سکتا ہے والدین بعض اوقات بے دین ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کی رائے شریعت کے مطابق ہے تو فرمایا, اب دیکھیے دونوں کی بات, معاملہ ایک ہی ہے, دونوں کی بات, نہ استاد کی اور شیخ کی بات شریعت کے خلاف ہے نہ والدین کی بات. تو حضرت والا نے فرمایا تھا رحمہ اللہ تعالی نے کہ والدین کی بات کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جائے گا. دیکھیے کیا اعتدال ہے شریف ہمارے شیخ کی تعلیمات میں, اس لیے کہ والدین کا مرتبہ زیادہ ہے, والدین کا مرتبہ زیادہ ہے. تو بھائی یہ بڑی بے اعتدالی آج کل پائی جاتی ہے, والدین کے ساتھ تو برا سلوک ہے, دوستوں کے ساتھ بڑا اکرام ہے, بڑا بہت, اور والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا ہے, ان کی خدمت نہیں, وہ بیچارے خدمت کے محتاج ہیں, ان کی خدمت نہیں کرتے, ان کا خیال نہیں رکھتے, ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتے تھے, ایک صحابی کے مال میں سے ان کے والد صاحب لے لیا کرتے تھے کچھ کہ بغیر پوچھے. انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کر دی, حضور نے ان کے والد کو بلایا. اب والد جو ہیں یہ وہ شاعر تھے, وہ اشعار جو ابھی وہ اشعار کہتے ہوئے آ رہے ہیں دل ہی دل میں, یعنی شاعر کی زبان سے بھی وہ اشعار ابھی نہیں نکلے تھے, وہ دل ہی دل میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے بیٹے کے خلاف اشعار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے بیٹا یہ شکایت کر لے کر گیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. اللہ تعالیٰ یہ ابھی ان کے دل میں تھے, ان کی زبان پر بھی نہیں آئے تھے وہ اشعار خود شاعر کی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع فرمائی. آپ نے فرمایا میں وہ اشعار سناؤں جو تم اپنے دل میں سوچتے ہوئے آ رہے تھے. آپ نے وہ اشعار سنائے, یعنی شاعر کی زبان پہ ابھی آئے نہیں اور حضور کی زبان پر پہلے آ گئے. وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی ہیں, ایمان لائے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا بیٹے سے فرمایا انت و مالک لی ابی, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تجھے کوئی حق نہیں اعتراض کا کہ میرا باپ میرے مال میں سے کیوں لے لیتا ہے. انت و مالک لی ابی, تو بھی تیرا باپ تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے, تجھے کوئی حق حاصل نہیں. اب تو اولڈ ہاؤسز کھلنے یہاں بھی شروع ہو گئے, جو وہاں یہ اہل کفر یعنی عالم کفر میں تھے یورپ میں امریکہ میں, کہ بس کرسمس پہ وہ کچھ تھوڑے بہت تحائف بھجوا دیے, وہ بھی کسی اور کے ذریعے, وہاں پر ان کو اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے, بس وہ سڑتے رہتے ہیں وہاں بیچارے, کہ اب اگر کوئی آ جائے کوئی ملنے آ جائے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے, کچھ شاید اطلاع یہ ملی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کھلنے لگے اولڈ ہاؤسز, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ تو والدین کی خدمت کر کے جنت یعنی نہ کر ان کی خدمت نہ کر کے جنت سے محرومی ہے, یہ تو اپنے آپ کو جنت سے دور کرنا ہے, جہنم سے قریب کرنا ہے, ان کی خدمت سے گریز کرنا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور اسی پر بس نہیں فرمایا, کیا اللہ آداب سکھا رہے ہیں, یعنی فلا تقل لہما اف, یہ ایک پہلا ادب, اف بھی نہ کرو, ولا تنہرہما ان کو جھڑکو بھی نہ, وقل لہما قولا کریما ان سے بہت نرمی سے بہت تہذیب سے بات کرو, یہ تیسرا ادب. اور آگے فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, رحم سے رحمت کے یعنی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کندھے جھکا دو والدین کے سامنے. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے عاجزی سے اپنے کندھے جھکا دو والدین کے سامنے, یہ چوتھا ادب. پانچواں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پانچواں ادب یہ سکھایا ایک ہی آیت میں کہ ان کے لئے ان یوں کہ وَقُرْ وَقُرْ یہ امر کا صیغہ ہے, امر بنتا ہے مضارع سے اور جس میں حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں, یعنی حال میں بھی یہ دعا کرو زمانہ حال میں بھی اور زمانہ استقبال میں بھی یہ دعا کرتے رہو معمول بناؤ. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اے اللہ میرے دونوں یعنی والدین پر ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. اگر وہ رحم نہ فرماتے, اگر ان کو ان کی دل میں وہ شفقت نہ ہوتی تو والدہ دودھ پلاتی کہاں سے, ہماری غذا کی ضرورت پوری ہوتی. وہ جو کہا جاتا ہے خود بھی خود گیلے میں سو کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے ماں, بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگنا, نیند بے چین ہو جانا کہ بچہ کیا ہو گیا ہمارے بچے کو, دعائیں کرانا. تو کیسے انہوں نے رحم دلی سے ہمیں بچپن میں پالا ہے, اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما. اور حکیم الامت تھانوی نبو اللہ مرقدہ نے اسی آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ شیخ کے لیے بھی دعا کرنا شیخ کا حق ہے. اسی آیت سے مسئلہ نکلتا ہے, جس طرح والدین جسمانی حیات کا ذریعہ بنتے ہیں تو شیخ ہماری روحانی حیات کا ذریعہ بنتا ہے, لہذا شیخ کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اور ہمارے شیخ نے تو ہمیں بہت ہی آسان طریقہ بتایا کہ بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا کر لیں, مغفرت کی اللہم اغفر لی مرشدی, میں تو یہ تین دفعہ دعا کر لیتا ہوں ہر دعا کی قبولیت کے وقت, بس ہو گئی دعا, حضرت کی نصیحت پہ وصیت پہ عمل ہو گیا. تو شیخ کے لیے بھی دعا کا حق ہے, والدین کے لیے دعا کرنا ان کا حق ہے. اور دیکھیں میں عرض کروں جتنا ہم دنیا جتنا ہم سوچ لیں کہ ہم والدین کے لیے کیا دعائیں کریں, جتنی دعائیں ہم سوچ لیں خیر کی بھلائی کی, وہ سب دعائیں ایک طرف, اور یہ جو چند جملے جو اللہ نے سکھائے نا جو چند حروف ہیں رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یہ ایک طرف ہیں. اس رحمت کے اندر ساری چیزیں آ گئیں اور رب کے اندر ساری چیزیں آ گئیں. ہاں تو بس اتنی سی دعا ہے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ ساری بھائی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی شفا بھی اسی میں داخل ہے, اگر وہ عافیت سے ہیں تو مزید عافیت بھی اسی میں وہ رب ارحمهما میں ہی داخل ہے. بھائی اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو شفا نہیں ہوگی, اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو عافیت میں اضافہ نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو اگر وہ مصیبت میں ہے تو نجات نہیں پائیں گے, یا اللہ ان کو صبر نہیں دیں گے, یا اس مصیبت کو ان کے لیے اجر کا باعث نہیں بنائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی صورت ہو جائے. تو تمام چیزوں کو یہ چند الفاظ جامع ہیں, جمع کیے ہوئے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, بس اتنی سی یہ دعا ہم کرتے ہیں, بس اس کا معمول بنانا چاہیے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو سکے تو اردو میں کہ اللہ میرے دونوں والدین پر رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. بہرحال یہ ان کا حق ہے, اس لیے دعا کرنا ضروری ہے. اور فرمایا کہ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا کو اپنا مقصود بنا لے کہ مجھے بس دنیا ہی دنیا چاہیے تو ہم بھی اس کو دنیا دے دیں گے. ما نشاء لمن نريد کیا الفاظ ہیں کہ جب تک ہم چاہیں گے اس کے پاس رہے گی, اور لمن نورید ہر طلب کرنے والے کو بھی نہیں ملے گا, جس کو ہم چاہیں گے دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم اور پھر جہنم مقدر ہے ان کا ایسے لوگوں کا. یصلاها مذموما مدحورا اس جہنم میں جلے گا اس حالت میں کہ اس کو اس کی مذمت کی جا رہی ہوگی, برا برا کہا جا رہا ہوگا, ارے ظالم اللہ کے نافرمان, اور مدحورا تھکے دیے جا رہے ہوں گے, یہ ذلت والا عذاب ہے. اور آگے فرمایا ومن اراد الآخرة جو آخرت کو مقصود بنا لے وسعى لها سعيها اور اس پر بس نہ کرے بلکہ جو آخرت کے لیے تیاری اور جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش بھی کرے وسعى لها سعيها یعنی جو اس کے مناسب ہیں، جو اس آخرت کی زندگی کا حق ہے، اتنی کوشش کرے، جھونک دے اپنے آپ کو. وسعالہ سعیا، اور بطور قید کے یہ بھی فرمایا وہ مومن، اور وہ ایمان والا بھی ہو. ورنہ آخرت پر تو اور قومیں بھی ایمان رکھتی ہیں مگر ایمان نہیں، وہ یقین رکھتی ہیں آخرت ہے لیکن ایمان نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں. وہ ہوا مومن، وہ ایمان والا بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ طبقہ ہے کہ جن کی کوششیں ٹھکانے لگیں گی. اور آخرت کو مقصود بنانا یہ اتباع سنت سے ہوگا. بس سیدھا سیدھا کاروبار کرے اتباع سنت کے مطابق، گھر کی زندگی گزارے اتباع سنت میں. یاد رکھیں اتباع سنت کی برکت سے تین انعامات تو نقد ملتے ہیں، دنیا دین بن جاتی ہے، دنیا دین بن جاتی ہے. کاروبار سنت کے مطابق کیا، علماء سے پوچھ کر کیا تو اس دین بن گیا. اگر کوئی نوکری کرتا ہے، نوکری کے احکامات سیکھے علماء سے، یہ دین بن گئے اس کی نوکری، خالص دنیا وہ دین بن گیا. تو دنیا دین بن جاتی ہے، عادت عبادت بن جاتی ہے، عادت عبادت بن جاتی ہے. کھانے کی عادت ہے، سنت کے مطابق کھا لیا، کھانا عبادت بن گیا. بیت الخلاء جانے کی عادت ہے، سنت کے مطابق چلے رہے، سنت کے مطابق استنجا کیا، آ گئے باہر سنت کے مطابق آئے، یہ عبادت. استنجا بھی بہت ضروری ہے، استنجے پہ یاد آیا، بہت ایک بڑے طبقے کا استنجا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عمل تو ایسا ہے، وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے جو پوچھنے کی شرم ہے وہ دیکھ کر وہ پوری کر لیتے ہیں، چلیے بھائی دیکھ لیا ایسے کرتے ہیں. یہ استنجا ایسی چیز ہے یہ نظر بھی نہیں آتا، لہذا اور لوگ سیکھتے بھی نہیں اس کو کہ سنت کے مطابق استنجا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا استنجا صحیح نہ ہوا تو وضو کہاں سے ٹھیک ہوا، جب وضو صحیح نہ ہوا تو نماز کہاں سے صحیح ہوئی. یہ بہت ضروری بات ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے. اچھا خیر، یہ عادت عبادت بن جاتی ہے، اور طبیعت شریعت بن جاتی ہے. طبیعت شریعت بن جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شریعت کے خلاف چلنے کو پھر طبیعت ہی نہیں چاہتی، طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی. یہ اتباع سنت کا انعام ملتا ہے کہ طبیعت شریعت ہو جاتی ہے. تو دنیا دین بن جاتی ہے، عادت عبادت بن جاتی ہے، اور طبیعت شریعت بن جاتی ہے. اور ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، تین انعام اور سن لیجئے، تین چیزیں. ہر سنت اسہل ہے، اجمل ہے، اور اکمل ہے. تین، یہ چھ چیزیں ہو گئیں کل. ہر سنت اسہل ہے، یعنی کھانا کھانے کا طریقہ جو حضور نے سکھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سب سے آسان ہے، اسہل سب سے آسان. آپ دیکھیں نا، ڈائننگ ٹیبل خریدیں اس کے لیے پیسے چاہیے، سیٹیں خریدیں اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے اوپر کوئی چادر بچھائیں یا پلاسٹک، اس کے لیے پیسے اتنا ہے. اور اس کو لے کر آئیں خرید کے، اس کے لیے سزوکی کا کرایہ، سزوکی کرنا، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں، اور نیچے بیٹھ کے کھا لیا، یہ اسہل ہے، آسان ہے، لیجیے کیا رہا. اور چمچے پکڑ کے کانٹوں سے کھایا جا رہا ہے اور پھر ہاتھ دھو کے کھا لیے، تو اس میں کیا ہے، یہ اصل آسانی ہے. تو ہر سنت اصل ہے اور اجمل ہے، جمال ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں عاجزی ہے نا، عاجزی ہے. نیچے بیٹھ کر کھایا کھانا، اور تواضع سے بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ کھایا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو عاجزی پسند ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھانا پسند کرتا ہوں جیسے کوئی غلام کھا رہا ہوں، دیکھنے سے پتہ چلے کوئی غلام کھا رہا ہوں، ایسے کھانا کھانا پسند کرتا ہوں. اور ایک دفعہ فرمایا، انی لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. یہ بھی متکبرانہ طریقہ ہے، بلا کسی عذر ہو، بیماری ہو، وہ الگ بات ہے، اور اس کے بغیر ٹیک لگا کے کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ ایک تو اللہ نے ہمارا اکرام فرمایا ہے، بہت بڑا اکرام ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ خود اس احسان کو بیان فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں شرف بخشا، سارے جانور نیچے جھکا کے منہ کھاتے ہیں، آپ دیکھیے گائے کو بھینس کو سب کو نیچے جھکنا پڑتا ہے، اپنا منہ جھکانا پڑتا ہے، اللہ نے ہمیں اکرام کیا کہ نہیں تم اپنا ہاتھ سے لقمہ یہاں تک لے آؤ، ہیں کتنا اکرام ہے اس میں، تم گلاس اٹھاؤ ہاتھ تک منہ تک لے جاؤ اور پھر پانی پی لو، نہیں نیچے مرغی کو دیکھیں کیسے پانی پیتی ہے، کبوتر کو دیکھیں، ارے بھائی تم ہاتھ اٹھاؤ بسم اللہ پڑھو سنت کے مطابق تین دفعہ پانی، تین سانسوں میں پانی پی لو، یہ کتنا اکرام ہے کہ ہمیں منہ نیچے نہیں جھکانا پڑتا اور جانوروں کو ایسا کرنا پڑتا ہے، یا اللہ، اور پھر بھی یہ ناشکری کہ ایسے بلا عذر کے ٹیک لگا کے کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ تکبر والوں کا طریقہ ہے، تکبر نہ بھی ہو تو تکبر والوں کا طریقہ اختیار کرنے سے تکبر آ جاتا ہے بعض اوقات، تو آخرت کو ہر چیز میں ہمیں آخرت مطلوب ہو تو اس کا طریقہ ہر چیز کو سنت اور شریعت کے مطابق کرنا، یہ بس آخرت ہو گئی، آخرت بن گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرنا ہے، اور فرمایا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں پر صحابہ کی بہت بڑی فضیلت اور طلب والوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، دیکھیں کیا ہے وہ، اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں، اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار، ہمارے محمد مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ، اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، آپ خود حیران ہوں گے کہ کیسے میں اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، کیسے میری زندگی پلٹ گئی، کایا پلٹ گئی، یا تو یہ ہوگا یا 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 شیخ کو آپ کے پاس بھیجا جائے گا طلب کی برکت سے، یہ طلب کی برکت ہوتی ہے، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، اب اس پر بھی شعر ہے، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی، منزل ان کے پاس چل کے آ جاتی ہے طلب کی وجہ سے، طلب صادق کی وجہ سے، تو حضور کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو روکیے، روک کے رکھیے، ان صحابہ کے درمیان بٹھائیے اپنے آپ کو، اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ کے درمیان بٹھائیے، یریدون وجہ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں ہم اللہ کے ہو جائیں، اتنی زبردست طلب ان میں موجود ہے کہ بس ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ہو جائیں ہم اللہ کے ہو جائیں، اسی سے تو مرید نکلا ہے، یہ جو لفظ ہے نا مرید، یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، ارادہ یرید و ارادتن، اسے مرید ارادہ کرنے والا، مطلب کیا ہے، اللہ کا ارادہ کرنے والا، اللہ کو پانے کا ارادہ کرنے والا، اللہ والا بننے کا ارادہ کرنے والا، یہ مراد ہے مرید سے، اور یہ یرید سے ہی نکلا ہے، یہ یرید کا لفظ قرآن کریم میں ہے، اسی آیت سے مرید نکلا ہے، فائل کا صیغہ مرید ہے، یرید مضارع کا صیغہ ہے، اسی سے فائل کا نکالیں گے تو مرید نکلے گا سیدھا سیدھا، اللہ کا احسان ہے ہمارا تعلق ایسے بزرگوں سے ہے جن کی ہر تعلیم قرآن و سنت سے ثابت ہے، الحمدللہ میں تو عش کر اٹھتا ہوں، ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ وہ تصور نہیں ہے ڈنڈیری چاہتا وہاں گنڈیریاں مل جائیں گی اللہ نہیں ملے گا، ہاں اور فلاں شاہ اور فلاں ٹمن شاہ وغیرہ وغیرہ، وہ ان کا وہ نہیں ہے، یہ وہاں پر اور چیزیں ملیں گی اللہ نہیں ملے گا، جو خود اللہ تک نہ پہنچا ہوا ہو بھلا وہ اللہ تک خود نہ پہنچنے والا اللہ تک دوسروں کو کیسے پہنچائے گا، وہ جہاں خود پہنچا ہوا وہیں پہنچائے گا وہ شیطان تک، تو وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی اپنے آپ کو روک کر رکھیے، دیکھیے حضور کو کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر، حضور سے فرمایا جا رہا ہے آپ روکیے، آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں کے درمیان، اور کیوں روکیے، تاکہ آپ کے وجود مبارک سے میں نے ایک دفعہ وہ سنایا تھا واقعہ، اشارہ کیا تھا لیکن بھول گیا بتانا، وہ اب یاد آ گیا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ، اور یہ واقعہ ہم نے بہت دفعہ حضرت سے سنا، حضرت والا سے، کہ مفتی زین العابدین صاحب جو تبلیغ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے اکابر میں سے تھے، اور مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، وہ حضرت شیخ کو لے کر جا رہے تھے رائے بند سے لائل پور، اس وقت فیصل آباد کا نام لائل پور تھا، اور حضرت نے پاکستان میں یہاں پر اعتکاف فرمایا تھا، اپنا آخری اعتکاف یہیں پہ فرمایا تھا، اور زندگی کا آخری اعتکاف اسٹینگر میں فرمایا تھا، وہ اسٹینگر میں ہماری حاضری ہوئی حضرت والے کی برکت سے، تو وہ جو اور وہ وہاں کی ایک ہی مسجد ہے، سارے مسلمان وہیں پہ جمعہ پڑھتے ہیں پورے شہر کے، تو اللہ کا شکر ہے حضرت والا کے حکم سے میں نے جمعہ پڑھایا تھا، پھر وہ حضرات مجھے لے گئے اس جگہ کو دکھانے کے لیے کہ آئیے ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں حضرت شیخ نے اعتکاف فرمایا پورے مہینے کا، قطب الاقطاب نے جہاں اعتکاف فرمایا، اتنے بڑے اللہ کے ولی نے، جس سے اللہ نے خود اعلان کروایا کہ کہو اعلان کرو کہ اللہ نے مجھے قطب الاقطاب بنایا، لہٰذا کرنا پڑا اعلان، تو وہ ان کی وہ جگہ انہوں نے دکھائی، میں نے اپنی سعادت سمجھ کے دیکھی، تو وہ وہاں پر حضرت نے اپنا آخری اعتکاف زندگی کا وہیں فرمایا تھا اسٹینگر میں، جنوبی افریقہ میں، تو لائل پور یعنی فیصل آباد جب حضرت شیخ تشریف لے جا رہے تھے تو گرمی شدید تھی، تو ایک اسٹیشن پر برف کی سلیاں خرید کر اور وہ رکھ لی گئیں، ہوا کے رخ پر جب وہ ٹرین چلی تو ہوا اس سے ٹکرا کر آئی تو ٹرین ٹھنڈی ہو گئی، وہ جو جگہ تھی ٹھنڈی ہو گئی ڈبا، تو حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، اچھا پھر حضرت شیخ کے بارے میں یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے تھے، بیان فرماتے ہی بخاری بہت عمدہ پڑھاتے تھے، ایک سی ڈی یہاں سننے کو ملی بڑی عمدہ بخاری پڑھاتے تھے، وہ کسی نے وہ ریکارڈ کر لیا ہوگا اس وقت ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، ایک بار کر لیا کسی نے، تو وہ بہت عمدہ بخاری پڑھاتے تھے لیکن بیان نہیں فرماتے تھے مجمع میں، اور لوگ کہتے ہیں حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے، حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے، جو ہمارے تائی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نا کہ میں خطیب زماں پہ مرتا ہوں، میں خطیب زماں پہ مرتا ہوں، تو ابھی تک فدا خطاب پہ ہے، تجھے بس بیان نہیں کرتے بیان، ارے بھائی بیان کیا، بیان وہ ذات موجود ہے، تم اس کے پاس تو جاؤ، اس کی ذات موجود ہے، جاؤ اس کے پاس بیٹھو تو صحیح، اس کی صحبت تو اٹھاؤ، تو حضرت شیخ کے بارے میں بھی یہی چہ مگائیاں ہوتی رہتی تھیں، وہ حضرت شیخ بیان نہیں فرما، تو نالائق مرید بھی ہوتے ہیں باپ، تو مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا اب موقع اچھا ہے، لوہا گرم ہے، فرمایا کیوں بھائی، برف یہ ٹھنڈی ہو گئی، یہ برف کی سلیوں کی وجہ سے یہ ڈبا ٹھنڈا ہو گیا، یہ جگہ ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے کہا جی، لوگوں نے کہا جی، فرمایا اچھا تو کیا برف نے تقریر کی تھی، بیان کیا تھا، کہ نہیں بیان تو نہیں کیا تھا برف نے، تقریر تو نہیں کی، تو فرمایا بس اسی طرح حضرت شیخ بھی بیان نہیں فرماتے، جس طرح برف نے بیان نہیں کیا بغیر بیان کے ٹھنڈک ہو گئی، تو اس لیے کہ اللہ نے برف کے اندر ٹھنڈک رکھی ہے، بالکل اسی طرح حضرت شیخ کے دل کو جو اللہ نے اپنا تعلق عطا فرمایا ہے، وہ بغیر تقریر کے بھی پاس بیٹھنے والوں کو فائدہ ہو جائے گا، جس طرح بغیر تقریر کے برف کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈک مل رہی ہے، تو اللہ والے کیا برف سے بھی کمتر ہیں، نعوذ باللہ، بس اس وقت بہت اچھا، بالکل یعنی مفتی زین العابدین صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھا دیا، اشکال دور کر دیا کہ حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے تو کیا ہوا، ان کا وجود تو ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو وصبر نفسک، یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر کہیں یہ ہے ان الفاظ میں کہ بیان بھی کیجیے، وصبر نفسک کا لفظ ہے نا، آپ صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے، کہیں یہ بھی الفاظ ہیں اس آیت میں کہ بیان بھی کیجیے، کچھ بیان بھی فرما دیا کر، نہیں ہے، حضرت والا نے فرمایا کونوا مع الصادقین میں یہ بھی ہے کہ ان کا بیان بھی سنو، بیان کے الفاظ نہیں ہے، اللہ اکبر، اگر یہ بیان کے الفاظ ہوتے تو جو اولیاء اللہ بیان نہیں کرتے ان کا کیا ہوتا، اللہ نے ایسے الفاظ عطا فرمائے جو قیامت تک کام آتے رہیں گے، تو وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہ, اور وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی نمبر اللہ مرقدہ کی روزانہ کی دعاؤں میں سے ہے یہ دعا, حضرت پڑھتے تھے دعا کہ اللہم کلی وجعلنی لک, اللہم کلی وجعلنی لک, اے اللہ آپ میرے ہو جائیے اور مجھے اپنا بنا لیجیے. روز حضرت یہ دعا مانگتے تھے. اور ایک دعا اور بھی تھی جو روز مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألوکا منکا, اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, میں آپ سے بچہ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کاروبار نہیں, میں تو آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں. حالانکہ بچہ مانگنا, اولاد مانگنا, کاروبار یہ بھی جائز ہے, لیکن یہ کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. تو یہ صحابہ کا حال تھا, یریدون وجہ, بس وہ اللہ کو چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے ہو جائیں, ہم اللہ کے ہو جائیں. اس طلب کی برکت سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ بیٹھی ہیں کے درمیان. ولا تعد عیناک عنہم, اب آ گئی بات نظر کی. زباں خاموش ہوتی ہے, نظر سے کام ہوتا ہے, اسی ماحول کا شاید محبت نام ہوتا ہے. ولا تعد عیناک عنہم, جسم کو بھی, اپنے جسم اثر کو بھی ان کے درمیان روک کر رکھیے کہ آپ کے جسم کو اور پھر خاص طور پر قلب کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے اس کی شعائیں ان پر پڑتی رہیں ان صحابہ پر, یہ بھی کمال درجے کے اللہ والے ہو جائیں اور صاحب نسبت ہو جائیں. اور دوسرا, ولا تعد عیناک عنہم, ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے, ان پر اپنی نگاہیں ڈالتے رہیے, نگاہیں ڈالتے رہیے. ہمارے تائب صاحب فرماتے ہیں, مجھے یہ شعر بہت پسند ہے, اللہ والوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ مرض کیوں نہ جاتا, شفا کیوں نہ ہوتی, کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. ہاں, کہ دیکھا تھا تم نے, اللہ والوں کا دیکھنا, ہمارا دیکھنا, بہت فرق ہے دونوں میں. وہ جب دیکھ رہے ہوتے نا تو ان کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہوتے, ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے بعض اوقات, اور دل میں دعا فرما رہے ہوتے, اے اللہ یہ جس کو میں یہ دیکھ رہا ہوں, اے اللہ اس کو اللہ والا بنا دیں. صاحب نسبت پر دیکھیں, اب بتائیے کیا ہوا, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی نظر. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہ تو دیکھتے ہی دعا کر لیتے ہیں دل میں, اللہ والا بنا دے, صاحب نسبت بنا دے, تو دعا نہیں لگے گی. تو مرض کیوں نہ جاتا, کیوں تکبر ختم نہ ہوتا, کیوں بد نظری کی دعا بیماری ختم نہ ہوتی, مرض کیوں نہ جاتا, شفا کیوں نہ ہوتی, کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. ولا تعد عیناک عنہم, حضور سے ہی فرمایا جا رہا ہے, اپنی نگاہیں ان صحابہ سے نہ ہٹائیے, ڈالتے رہیے نگاہیں. یہ نگاہیں پڑھوانا بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. یہ مشرکین آپ کو ستاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کوئی پرواہ نہ کیجیے, ڈٹے رہیے اپنے اللہ کے احکامات پر, ڈٹے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ کو ان کی ملامت کی کیا پرواہ, آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. تائب خستہ جان کے کیا کہنے, اہل دل کی نظر میں رہتے ہیں. حضور سے اللہ فرما رہے ہیں آپ کو کیا پرواہ ہے ان کی, بس جمے رہیے اللہ کے احکامات پر, اپنے رب کے حکم پر. وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, صبر کے معنی جمنے کے ہیں, جمے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کیونکہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی قدر نصیب فرمائے, ان کی نگاہیں ہم پہ پڑتی رہیں, بس اللہ ان کی نگاہیں ہم پہ پڑواتے رہیں, کسی بھی وقت کام بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.